رکھتا ہے دیار اور ہم لے کے چلو
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحججنہ حیاتا طیبا صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کے سلسلے میں اس مجلس کو برپا کیا گیا اور آج کی جو تاریخ 15 رجب المرجب، بعض علماء کے نزدیک روز شہادت ہے حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ، لہذا ان دونوں مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کچھ آرائز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ گفتگو کے لیے قرآن کریم کی مشہور معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا خاتون. شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن, اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہوں, اگر حالت ایمانی میں عمل صالح انجام دیتا ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہے یا خاتون. اگر حالت ایمانی میں عمل صالح انجام دے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ, جزا کیا ہے کہ ہم حتماً بالضرور اسے حیات عطا کریں گے, اسے احیا کریں گے, اسے زندہ کریں گے, حیات طیبہ, ایک پاکیزہ اور طیب حیات. پس اس اعتبار سے پروردگار عالم نے عمل صالح اور ایمان میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن, کوئی تعصب, کوئی فضیلت, کوئی برتری اس عنوان سے کہ مرد کو کوئی فضیلت ہو, خاتون کے پاس کوئی ایسی فضیلت ہو, اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے, شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن, مؤمن ہونا چاہیے. لہذا کوئی بھی اگر حالت ایمانی میں عمل صالح کو انجام دے گا تب خدا کی طرف سے اس کی جزا تاکید کے ساتھ ہے. ہمارے پاس اردو زبان میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ جو عربی کے بعض الفاظ یا بعض الفاظ کی کیفیات کو پراپر طریقے سے ترجمہ کر سکیں. ہم کچھ الفاظ اضافی کر سکتے ہیں صرف مخاطبین کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر تاکید ہے, لَنُحْيِيَنَّهُ, لام لام تاکید ہے. عام طور پر علماء لغت کا خیال یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی لام تاکید آتی ہے اس سے پیچھے کوئی قسم پوشیدہ ہے. اب یہ پوشیدہ الفاظ, محذوف الفاظ, یہ صرف اور صرف عربی زبان کا خاصہ ہے جو کسی اور زبان میں معمولاً نہیں پایا جاتا. لہذا بعض اوقات ہم ادبی اعتبار سے عربی زبان کی ان ظرافتوں کو شاید حس بھی نہیں کر پاتے. لَيُنُحْيِيَنَّهُ مثلاً کچھ قسمیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, واو واو قسمیہ ہے, قسم ہے ہمیں سورج کی, قسم ہے ہمیں چاند کی, یہ واضح قسم ہے. لیکن جہاں لام تاکید آئے وہاں پر یہ قسم محذوف ہوتی ہے, یعنی گویا متکلم قسم کھا کر کہہ رہا ہے لَنُحْيِيَنَّهُ. نون نون تاکید ثقیلہ, ان میں سے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ابھی آپ کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ادبیات عرب سے اس کا وہ تعلق ہے, لٹریچر سے, زبان سے وہ تعلق ہے کہ جس کے لیے جب تک علم نہ پڑھا جائے انسان متوجہ نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد یہاں پر آپ کو ادب کے نکات کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف آپ کو یہ متوجہ کرنا ہے کہ خداوند کریم اپنی تمام تر جلالت اور عظمت کے ساتھ تاکید کر کے یہ کہہ رہا ہے ہم حتماً زندہ کریں گے, احیا کریں گے. اب احیاء زندہ کرنا, حی زندہ, احیاء زندہ کرنا, ہم زندہ کریں گے. کسے زندہ کریں گے؟ من عمل صالح, جس نے عمل صالح انجام دیا. کس حالت میں؟ وہ مؤمن, اگر وہ حالت ایمانی میں عمل صالح کو انجام دیتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے ہم حتماً بالضرور اسے زندہ کریں گے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, اتنی تاکید کے ساتھ جب خدا کہہ رہا ہے زندہ کریں گے تو کیا یہ عمل صالح انجام دینے والے مردہ ہیں کہ جن کو اللہ زندہ کرے گا؟ اگر یہ مردہ نہیں ہیں, زندہ ہیں, تو زندے کو زندہ کرنا تحصیل حاصل ہے. تو کم از کم ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جس حیات کے مرحلے پر ہیں, یہ حیات جو اللہ عمل صالح انجام دینے کے بعد انہیں عطا کرے گا, اس حیات کے مرحلے سے کوئی بالاتر حیات ہے. یہ حیات کا کوئی درجہ ایسا ہے کہ جو ان کی موجودہ حیات سے بالاتر ہے، اس سے بلند ہے، ورنہ تحصیل حاصل ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کون سی حیات ہے. ان کے پاس جو حیات ہے اس کو وہ مومن بیان کر رہا ہے. من ذکر ان انسا، مرد اور عورت تو ہیں، یہ مرد اور عورت کا ہونا تیسری حیات کو بیان کر رہا ہے. وہ کون سی ہے؟ حیات بشری. حیات بشری بنیادی طور پر اس بایولوجیکل حیات کی سب سے زیادہ ڈیولپڈ فارم ہے جس کو ہم اور آپ عام طور پر تجربہ کرتے ہیں. لہذا عام طور پر ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات معلوم ہے، عام طور پر جنہوں نے بھی چاہے بہت ایلیمنٹری لیول پر بھی اگر آپ نے سائنس پڑھی بھی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ حیات کی ابتدا سنگل سیلولر مائکروسکوپک آرگنزم سے شروع ہوتی ہے، ملٹی سیلولرز میں آتی ہے، پھر ڈیولپ ہو کر پلانٹس میں آتی ہے اور پھر اینیملس. اب یہ جو اینیمل کی حیات ہے، اس بایولوجیکل حیات کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل حیات بشری، ہیومن لائف جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر دین میں، قرآن کی زبان میں ذرا سا فرق ہے. اور قرآن واضح طور پر بشر اور انسان کے درمیان میں فرق کرتا ہے. یعنی کیا؟ قرآن کو اگر صحیح معنی میں مطالعہ کیا جائے تو پروردگار کسی جگہ پر انسان، ہمیں جو ہماری ایک نوع ہے، اس کو بشر کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اگر عام اجمالی مطالعہ کیا جائے، اور جیسے عام طور پر ہوتا بھی ہے، تو ہم بشر میں اور انسان میں کوئی خاص فرق نہیں سمجھتے. لیکن اگر آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً بشر کا لفظ جہاں کہیں پر بھی استعمال کیا ہے وہ ہماری اس بایولوجیکل کنڈیشنز اور اس بایولوجیکل فارم کی طرف ہے کہ جس کو اختیار کرنے میں، جس کو گزارنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی چیز شیر کی شکل میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ شیر ہے، کوئی بکری کی شکل میں پیدا ہو گیا تو وہ بکری ہے. اس میں ان کو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اختیار، کوئی ارادہ نہیں. لیکن جہاں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو مخاطب کرتا ہے، عام طور پر پروردگار وہاں پر انسان سے کسی کانشس، کسی عمدی، کسی اختیاری کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. لہذا قرآن اور روایات کی یہی دقت اور یہی مطالعے کے اندر تھوڑا سا توجہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جب دین حیات کے مراحل کو بیان کرتا ہے تو بعض مقامات پر قرآن نے بڑی لطافت کے ساتھ انسان کی اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں حیات کے ان تمام درجات کو اشارتاً بیان کیا ہے. مثلاً خود انسان کی خلقت کے مراحل میں اس کا سنگل سیلولر مائکروسکوپک آرگنزم سے لے کر بشر تک کا سفر قرآن میں دو یا تین مقامات پر اشارہ کیا اور انسان کو متوجہ کیا کہ تم اپنی خلقت پر غور کرو، تم کیا ہو، تمہاری آغاز، تمہارا ابتدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں خلق کیا، تمہیں پیدا کیا نطفے سے. اب یہ نطفہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ پہلا سنگل سیل جو ماں کے رحم میں ایمبریو کی فارم میں ایجاد ہوتا ہے. یہ جو سیل ہے، جو ابتدائی سیل ہے، اب یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے نطفے کو ہم نے تبدیل کیا علقے میں، علقے کو تبدیل کیا مضغے میں، اور پھر ان تمام اسٹیجز کو بیان کرتے ہوئے آخر میں تم کیا بن جاتے ہو؟ بشر. یہ جو بشر تک پہنچنے کا سفر ہے انسان کا نطفے سے لے کر، یہ سارے کے سارے وہی اسٹیجز ہیں جن کو سائنس حیات کے بعض مرحلہ، اور پھر یہ سائنٹیفکلی ثابت بھی ہے کہ انسان ایک مرحلے میں سنگل سیلولر، پھر ملٹی سیلولر، پھر ایک مرحلہ ماں کے رحم میں انسان کے اوپر وہ آتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر سوائے پودوں کے خواص کی کوئی اور خاصیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور پھر وہ ڈیولپ کر کے ایک مرحلہ وہ آتا ہے جس کے اندر اس کے جو خواص اس سے ظہور پیدا کرتے ہیں ان کی کیفیت اینیمل جیسی ہوتی، اور آخری مرحلے پر یہ ایک مکمل بشر کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اب یہ بشر کیا ہے؟ بشر حیوانات کے درمیان میں وہ حیوان ہے جس کی چمڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور نازک بنائی ہے. لہذا بشر عربی میں نازک اور صاف چمڑی جس کے اوپر بال نہ ہوں, صاف ستھری چمڑی, اسے کیا کہتے ہیں؟ بس انسان کی جو بایولوجیکل ڈفرینسیشن ہے باقیوں کے ساتھ, اس کی یہی کھال ہے جو اس کی پہچان ہے. کسی اور حیوان کو اللہ نے ایسی کھال عطا نہیں. یہ انسان, انسان نہیں, یہ بشر. اب اس سے آگے جو مقامات قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں بشر بنا دیا ہے, اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے. اس سے آگے جو تمہارا اختیاراً سفر ہے, شعور اور ادراک کے ساتھ سفر ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں پہلے مرحلے میں تم نے بشر سے انسانیت کا سفر طے کرنا ہے. پہلے مرحلے میں انسان بنو. جب انسان بنتا ہے, انسان کی تقسیم ہے من ذکر او انثی, یہ انسانوں میں تقسیم ہے کہ جہاں پر وہ مذکر اور مؤنث بنتا ہے, مرد اور خاتون بنتا ہے. اب اگر یہ انسان ایمان لے آئے تو یہاں سے حیات ایمانی شروع ہوتی ہے, اور یہ حیات ایمانی اگر عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو کمال پر پہنچائے تو جو حیات انسان کو عطا ہوتی ہے اسے حیات طیبہ کہتے ہیں. تو میں یہاں ذرا سی آپ کی خدمت میں توجہ یہ کروانا چاہوں گا پہلے مرحلے پہ, کہ جب عمل صالح کہا جاتا ہے تو خود عمل صالح سے مراد کیا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ ترجمہ مترجم اس مقام پر نہیں ہوتا کہ وہ تفاصیل آپ کی خدمت میں بیان کرے, ترجمے کا مقصد کیا ہے؟ نزدیک ترین جو بہترین الفاظ متبادل آپ کی زبان میں ہیں اس کے ساتھ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اب عربی کے مقابلے پر ہماری زبان, ہم تو ہیں ادھاری زبان, کچھ ہم نے فارسی سے لیا ہوا ہے, اکثریت ہم نے ویسے ہی عربی سے لی ہوئی ہے, اور جو عربی سے لی ہے وہ بھی عربوں کے طریقے سے. ادھار مانگی بھی ہے اور وہ ادھار بھی ہم نے صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا. لہذا ہماری زبان کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ جو عربی زبان کے الفاظ کو منتقل کر سکے. لہذا اب قرآن ترجمہ کرتے ہوئے نزدیک ترین ترجمہ عمل صالح کا کیا ہے؟ نیک عمل. لیکن پھر سے عرض کروں گا کہ جب قرآن کے اندر دقت کے مراحل آتے ہیں تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمل صالح سے مراد صرف نیک عمل ہے تو پھر حسنات سے کیا مراد ہے؟ حسنہ بھی نیک عمل ہے. بر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی نیکی ہے. عمل صالح سے بھی مراد نیکی. تو اگر یہ تینوں نیکیاں ہیں تو ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بالکل فرق ہے, اور اتنا واضح فرق ہے کہ قرآن کی اصطلاح ہمیں یہ تینوں الگ مقامات کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے. لہذا ایک مقام مومنین کے درمیان میں محسنین کا ہے, ایک مقام مقام ابرار ہے, اور ایک مقام مقام صالح ہے. ان کے درمیان زیادہ وضاحت اس وقت ہوتی ہے یا زیادہ اور ڈفرنس ہمیں شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ مقام محسنین ایک عام مقام کے طور پر بیان ہوا ہے, لیکن مقام ابرار وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے متقرب اور اپنے اولیاء اور انبیاء کو اس مقام کے ساتھ انٹروڈیوس کراتا ہے. لہذا بعض انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفت کیا بتائی؟ برم بالوالدین. یہ اپنی جگہ خود ایک بحث بھی ہے کہ حتیٰ انبیاء کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی جس صفت کو بیان, جناب یحییٰ کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے متعلق جب ان کی صفات بیان کر رہا ہے تو ایک صفت کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا. لیکن مقام صالحین کون سا ہے؟ مقام صالحین وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انبیاء باقاعدہ تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں صالحین میں سے قرار دے. تو خدا قرآن میں الفاظ کے چناؤں اور لہن کے ذریعے سے ہی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ محسنین کا درجہ اس اعتبار سے ایک کمتر درجہ ہے، ابرار کا درجہ اس سے بلند ہے، صالحین کا درجہ یقیناً ان تمام درجات میں سب سے زیادہ افضل ہے. اب اس فضیلت کو ہی سمجھنے اور درک کرنے کا ایک مقام یہ ہے کہ الفاظ میں غور کر کے تھوڑا سا یہ دیکھا جائے کہ مقام محسن یا محسنین کا مقام کیا ہے، مقام بر یا ابرار کیا ہے، اور مقام صالحین کیا ہے. حسنا حسن سے نکلا ہے، لہذا علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے اندر حسن عقلی یا حسن شرعی پایا جائے وہ نیک کام ہے، لیکن حسنات میں شمار ہو. ہم نے یہاں پر عقل اور شرع میں ایک فرق رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ بعض مقامات حسن وہ ہیں کہ جن کو عقل درک کرتی ہے، یہ اچھا کام ہے. مثلا درخت لگانا، اس کے لیے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی عقل ہی سمجھا دے گی کہ ایک اچھا کام. کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پانی نہ موجود ہو وہاں پر پانی کا انتظام کر دینا، یہاں پہ شریعت کی ضرورت نہیں، خدا عقل آ کر یہاں پر بتا دے گی کہ یہ اچھا کام. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عقل کسی شے کے حسن ظاہری کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہاں پر آ کر شریعت ہے جو رہنمائی کرتی ہے اور شریعت سمجھاتی ہے کہ بہتر کیا ہے، اچھائی کیا ہے. لہذا اس اعتبار سے حسن شرعی مقدم ہو جاتا ہے حسن عقلی کے اوپر. لہذا کچھ مقامات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر عقل آپ کی کہہ رہی ہو کہ یہ ہونا چاہیے ایسا ہو، لیکن وہاں پر آ کے شرع منع کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، یا اس کا کوئی متبادل دے دیتی ہے. اور بعض اوقات ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. عام طور پر مثلا میں صرف مثال کے طور پر ایک چیز سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ آپ کے اور ہمارے زندگی کے عام معاملات میں سود ہمیں مالی طور پر مستحکم کر رہا ہے. لہذا جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جتنے بھی علم اقتصادیات اور معاشیات سے متعلقین ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عقلی طور پر، کیونکہ اگر سرمایہ دار کو، کیپٹلسٹ کو کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا تو وہ انویسٹمنٹ کیوں کرے گا، اس طرح کی اور بہت ساری بات ہے. لیکن عین اس مقام پر آ کر شریعت سود کے نظام کے باطن کی جو خرابی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اسی چیز کے اوپر آ کے پابندی لگاتا ہے. اب میں یہاں پر اقتصاد کی بحث چھیڑنا نہیں چاہتا کہ جب شریعت آ کر سود پر پابندی لگاتی ہے تو پھر اس کی نظر میں کیا کیا خرابیاں پیش نظر. عقل یہاں پر بعض اوقات کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے بھائی ہے ایک انسینٹیو ہے، جب کیپٹلسٹ کے سامنے یہ انسینٹیو موجود ہوگا وہ کرے گا. لیکن خدا اس کے مقابلے پر بلا سود کسی کو قرض دینا بنیادی طور پر نقصان ہے. لہذا عقل یہاں پر آ کر کیا کہتی ہے، عقل کہتی ہے مت دو. لیکن قرآن آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له، جو کوئی بھی اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا. ہمارے اور آپ کے نزدیک قرضہ دینا نقصان ہے، کٹوتی ہے، ڈیپریسیشن ہے. لیکن خدا اگر کیا کہہ رہا ہے، اگر تم مجھے قرض حسنا دو گے میں تمہیں اضافہ کر کے دوں گا، بڑھا کر دوں گا، دگنا کر کے دوں گا. اب یہاں عام طور پر ہماری عام عقل اس بڑھنے کو، اس مضاعف کیفیت کو دریافت نہیں کر سکتے. لہذا یہاں سے عقل و شر ایک جدا ہوتے.
لیکن جب تک اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے اور یہ کیفیت حسن تک ہے, درود پڑے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے.
مولانا قبلہ سینئر بھی ہیں اور میرے استاد بھی, ایک مرتبہ اگر کسی سلامتی کے لیے درود پڑھیے گا بلند آواز سے. بزرگان کی موجودگی میں مسائل ہمارے لیے تھوڑے سے سنگین ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اپنی اصلاح کی نیت سے ہی اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ آغا تصحیح فرمائیں.
حسنہ اس نیکی کا نام ہے کہ جو اپنے اندر حسن لیے. لہذا جہاں پر عقل کسی چیز کے حسن کو, اس کی اچھائی کو دریافت کر رہی ہو یا اس کو سمجھ رہی ہو لیکن شریعت یہ دیکھے کہ نہیں اس میں نقصان ہے, تو وہاں پر شریعت حاکم ہوتی ہے اور عقل کے باوجود شریعت وہاں پر آ کر کیا کہتی ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں یہ ایسے ہونا چاہیے. اس سے آگے جو بر کا مقام ہے وہ کون سا ہے؟ بر کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر حسن کسی شے کی ذات تک نہ رہے بلکہ اس سے باہر نکل کے اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچ رہا ہو. لہذا بر کا لفظ عام طور پر گرتے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کیا گیا. حسن سلوک عام طور پر کون سی کیفیت ہے؟ ہر وہ عام کیفیت کے جس میں آپ کا بیہیویئر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سمجھا جائے یہ حسن سلوک ہے. لیکن نیکی کا مرحلہ کیا ہے؟ نیکی کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہو کہ جس سے آپ کی ذات سے ان کو باقاعدہ کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. اب اللہ اس مقام پر آ کر انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت کیا بیان کر رہا ہے؟ برم بے والدین, یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں. باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, لیکن بیٹے کی صفت بیان ہو رہی ہے کیا؟ کہ وہ اپنے والدین کی نسبت مقام ابرار پر ہے. یعنی کیا؟ ایسا بیٹا ہے جو اپنی ذات سے اپنے والدین کو کوئی ایسا فائدہ پہنچا رہا ہے جو ان تک پہنچ رہا ہے, فزیکلی ہے.
اب ایک مرحلہ یہاں ٹھہر کر تھوڑی سی دیر کے لیے اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی صفات میں والدین کے ساتھ نیکی کے مقام کو بیان کر رہا ہے تو ہم اپنے والدین سے بے احترامی کے بغیر کسی بھی مقام ایمانی پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لہذا میں اس بات کو بارہا بیان کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, کوئی بھی مقام ایمانی ایسا نہیں ہے کہ جو والدین کی بے احترامی کے بعد ہاس آ سکتا ہو, ناممکن. اگر کہیں کوئی اپنے والدین کی نسبت بے احترامی کر رہا ہے, اذیت و آزار پہنچا رہا ہے, بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لے کہ وہ کسی بھی نہ ایمانی مرحلے کو در کر سکتا ہے نہ حتیٰ اسلامی مرحلے کو در کر سکتا ہے, بلکہ بعض آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ شخص اصلاً اللہ کے نزدیک انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جائے.
سنگین مسائل. سورہ مبارک اللقمان کی 14 آیت میں جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے بارے میں, اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, یہ کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین. یہ وصیت اللہ نے مسلمانوں کو نہیں کی ہے, یہ وصیت اللہ نے مومنین کو نہیں کی ہے, یہ وصیت اللہ نے انسانوں کو کی. اب آپ یہ سوچیں گے جب کوئی انسان اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا, کوئی شخص ایسا ہو جو کہ قرآن کو ہی نہ مانتا ہو, خدا کو ہی نہ مانتا ہو, تو اس وصیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وصیت کے لفظ میں اللہ تبارک و تعالی فطرت انسانیہ میں ودیت شدہ ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی کیا؟ من ہے سل انسان، اب چاہے ایمان لایا ہے یا نہیں، انسان کی فطرت میں اللہ نے والدین سے متعلق کسی شے کو رکھا. وہ کیا چیز ہے؟ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. جب والدین کی بات ہو رہی ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ انشکر لے والدیک، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. نہیں، انشکر لی، پہلے میرا شکریہ ادا کرو، ولے والدیک اور پھر اپنے والدین کا. بات والدین کی ہو رہی ہے، وصیت کی ہے انسان کو والدین سے متعلق، تو پھر اپنے شکر کا کیا تذکرہ ہے؟ یہاں پر اپنے شکر سے مراد یہ ہے کہ تمہارا والدین کا شکر ادا کرنا اپنی کیفیات میں ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میرا شکر ادا کرنا ہے. اب خدا کا شکر تو سارے حیوانات کر رہے ہیں، اسی طرح سے سارے ہی حیوانات میں اپنے والدین کی نسبت کوئی نہ کوئی احساس جبلتن ان کی انسٹنکٹ کے اندر پایا جاتا ہے. اس حد تک اگر ہمارے اندر والدین کی نسبت کوئی احساس ہے تو وہ صرف ایک احساس سے حیوانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس کی کوئی مقام اور حیثیت عند اللہ نہیں ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں بالآخر ہمارے جسم کے اعضا تکویناً تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. کیا یہ تسبیح مجھے جنت میں لے کے جائے گی؟ نہیں لے کر جائے گی. کیا میں قیامت کے دن یہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں پروردگار میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، میرے ہاتھ پاؤں تو تیرا شکر ادا کر ہی رہے تھے؟ تکویناً تو کر ہی رہے. تو جواب کیا ملے گا؟ جواب یہی ہے کہ اس تکوین کے اوپر جنت نہیں ہے، کہیں پر بھی جبر کے اوپر جنت، جبر کے اوپر دوزخ نہیں. میں بعض جملے ذرا سخت کہہ جاتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں متوجہ ہوں لوگ. ہم میں سے بعض نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جو غلطی سے کسی مومن سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو اب چونکہ ہم غلطی سے پیدا ہو گئے ہیں تو ہم تو پیدائشی بخشے ہوئے ہیں، ایسا کوئی رول نہیں. اس میں نہ میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے، کوئی کمال نہیں ہے نا، کوئی میرا اور آپ کا ارادہ اور اختیار ہے اس بات میں کہ میں کسی سید کے گھر پیدا ہوں یا نہ ہوں، کسی مومن کے گھر پیدا ہوں یا نہ ہوں. تو اگر میں اپنی نجات کے لیے اس چیز کو کافی سمجھ رہا ہوں تو یہ میری عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، قرآن کی کوئی ہدایت اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے. لہذا اب انسان بما ہوا انسان اللہ کی نظر میں کون ہے کہ جو اللہ کا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ آمدن، عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ، تب شکر ہے. اگر یہ معرفت نہیں ہے، اگر یہ تعمد نہیں ہے، اگر کانشیسلی شعوری اعتبار سے شکر ادا نہیں کر رہا تو شکر نہیں ہے. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جیسا تم میرے مشکور ہو، جیسے میرا شکر ادا کر رہے ہو، ویسے ہی اپنے والدین کا کرو. یعنی کیا؟ ایک ایسا احترام، ایک ایسی کیفیت کہ جو شعور اور ادراک کے ساتھ ہو، نہ کہ حیوانی جبلت کا تقاضا ہو. بس والدین سے ہمارا رابطہ ہمارے عام کیفیات سے، وہ عام احساسات کہ جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے والدین کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرنا. کم ترین مرحلہ کیا ہے؟ کم ترین مرحلہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں پروردگار والدین سے بے احترامی کو برداشت نہیں کرتا. یہاں کوئی دوسری بحث نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، کوئی کنڈیشن ایسی نہیں کہ جس میں والدین کے اوپر ہم یہ کہیں کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں والدین سے بے احترامی کی جا سکتی ہو. نہیں، کوئی نہیں. والدین ظالم ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دین میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. جو چیز حیثیت پیدا کر سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کہ کوئی والدین ایسے ہوں کہ جو اپنے بچوں کو مشرک بنانے کے اوپر پوری زور کوشش لگا رہے ہوں، اپنی لفظ استعمال کروں، مجاہدت کر رہے ہوں اس چیز کے اوپر کہ ان کا بچہ مشرک بن جائے. یہ شاید ایسی کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی ماں باپ اپنا پورا زور لگا دیں کہ میری اولاد کیا بن جائے؟ مشرک. تو اللہ نے باقی موارد کا ذکر نہیں کیا. پندرہویں آیت میں ہی سورہ مبارک لقمان کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جاہدک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اگر تمہارے ماں باپ پورا زور لگا دیں, کوشش کریں یہ کہ تم شرک کرو, تو اس شرک کے مورد میں ان کی اطاعت مت کرنا. مثلا کوئی باپ کہے نماز مت پڑھو, تو باپ کے حکم پہ یہ نہ کرو, جاؤ پڑھ لو نماز. باپ کہے روزہ مت رکھو, واجب تر کر دو, حرام انجام دو, کہا نہیں یہاں اطاعت نہیں کرو. لیکن یہ اطاعت نہ کرنے کا مطلب اس ماں باپ کے لیے کہ جو اپنی اولاد کو مشرک بنانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں, میں بے احترامی کر سکتا ہوں, نہیں. پس فلا تطعہما کا تعلق صرف اور صرف ان موارد میں ہے جس میں شرک لازم آ رہا ہے. جہاں شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر اطاعت کرنی ہے, اور نہ صرف اطاعت کرنی ہے بلکہ کیا, وصاحبہما فی الدنیا معروفہ. اس کے باوجود کہ وہ تمہیں مشرک بنانے والے ماں باپ ہیں, دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک اختیار کرو. اللہ پس جب اللہ تعالیٰ مشرک ماں باپ کے ساتھ بے احترامی برداشت نہیں کرتا, تو وہ ماں باپ جنہوں نے کلمہ سکھایا, وہ ماں باپ جنہوں نے مسلمان بنایا, وہ ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ کر فرش اعلیٰ پر بیٹھنا سکھایا, وہ ماں باپ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے آشنا کیا, ہو سکتا ہے ان کے رویوں میں کوئی مشکل ہو, لیکن خدا کسی بھی کیفیت میں والدین سے بے احترامی. بس جو اگر والدین کے ساتھ بے احترامی کر رہا ہے, مثلاً انسانیت کے دائرے سے خارج ہے, اور انسان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے تو ایمان بحث ختم ہو جاتا. بر سے اوپر کی نیکی کیا ہے؟ عمل صالح. عمل صالح کس نیکی کو کہتے ہیں؟ خود لفظ کے اندر ہے. صلح کسے کہتے ہیں؟ صلح ہمیشہ فساد کے مقابلے پر, جہاں کہیں پر بھی فساد ہوتا ہے اس کے مقابلے پر کیا ہوتا ہے؟ صلح. ہمارے ہاں عام طور پر صلح کہتے ہیں. صلح کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر کہیں تعلقات فاسد ہو جائیں, تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے, تو اس خرابی کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ صلح. بس عمل صالح اگر اسی صلح سے نکلا ہے, تو بنیادی طور پر عمل صالح کوئی عام نیکی نہیں ہے, بلکہ عمل صالح سے مراد وہ نیکی ہے جو زمین پر ہونے والے فساد کے مقابلے پر انجام دی جائے. بس اب زمین پر اگر کہیں پر بھی فساد برپا ہو رہا ہو, جو عمل اس فساد کو ختم کرنے کے لیے انجام دیا جائے گا, بس یہ عام نیکی نہیں ہے. یہ پانی کی سبیلیں لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مرحلہ صدقات کو جاری کرنے کا, مال کو خرچ کرنے کا مرحلہ نہیں ہے. یہ مرحلہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے معاشرے کے درمیان میں ان موارد کو تلاش کرنا کہ جو فساد فی الارض کے زمرے میں آ سکتے ہیں, اور پھر اس کے مقابلے پر وہ قیام کرنا, وہ عمل انجام دینا کہ جو اس فساد کو ختم کرنے کا باعث بن رہا. اگر میرے لفظی تعریف سے بھی یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ عمل صالح اس کا مطلب کوئی عام مرحلہ نیکی نہیں. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ خود عمل صالح انجام دینے والا مفسدین میں سے نہیں ہونا چاہیے, لہذا غور کیجیے گا. عمل صالح کے لیے پروردگار عالم نے جو شرط لگائی ہے کہ یہ عمل صالح عند اللہ کب مقبول ہوگا, وہ ہوا مؤمن, مؤمن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو مؤمن نہیں ہے وہ اصلا عمل صالح کو انجام دینے کی کیفیت کے اندر آ ہی نہیں سکتا. لہذا شرط ہے. بس اگر میں خود مؤمن نہیں ہوں ابھی, اور اپنے زام میں معاشرے کا کوئی فساد ختم کرنے جا رہا ہوں, تو یاد رکھیے گا غیر حالت ایمانی میں عمل صالح انجام دینا بعض اوقات اسی فساد کو بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے وہ غلطی انجام پائے گی کہ جو بجائے فساد کو ختم کرنے اسی فساد کو اور آگے مزید بڑھانے کا باعث بنے. لہذا تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان کے بغیر معاشرے میں اصلاح کے عنوان سے چھلانگ لگاتے ہیں وہی بعد میں مفسد فی الارض ہو کر سامنے آتے ہیں. لہذا اصلاح کا نعرہ ہر ایک کی زبان پر ہے. آج کل تو ویسے الیکشن کا ماحول گرم ہے اور اتفاقاً پاکستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا مفسد ہے اس کے زبان پر اصلاح کا اتنا بھی بڑا نعرہ. لہذا خدا اس کیفیت کو اسی مقام پر جدا کر رہا ہے. اصلاح کا نعرہ ہر زبان سے نہیں, اصلاح کا نعرہ بھی یا اصلاح کرنے والا بھی جب تک خود ایمان کے مرحلے پر نہیں ہے وہ صالحین میں سے شمار نہیں ہو سکتا. اب جو خود صالحین میں سے شمار نہیں ہے اس کا ساتھ دینے والا کسی بھی طرح سے صالحین. لہذا ہر وہ مقام کے جہاں پر, پھر عرض کر رہا ہوں, تاکیداً عرض کر رہا ہوں, ہم نے امر بالمعروف کے لیے ابتدائی طور پر یہ سمجھا رکھا ہے کہ یہ میرے ہی لیے اللہ نے, خود امر بالمعروف اپنی جگہ بہت سارے مراحل چاہتا ہے. وہ امر بالمعروف کا اپنا معنی, یہاں پر امر سے مراد کہیں پر بھی ڈنڈا نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے. خود امر پروردگار کے عوامر کے درجات ہیں. خدا بھی جہاں امر کرتا ہے بعض عوامر پروردگار کے استحباب کی شکل میں سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے, امر ہے پروردگار کا. تو خدا بعض امر میں اس چیز کی گنجائش رکھتا ہے کہ تم نے انجام دیا تو اچھا, نہ دیا تو خیر. لیکن ہم جب امر بالمعروف کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی گنجائش دوسروں کے لیے, اس کی وجہ یہ کہ ہم خود تربیت یافتہ نہیں, اور اس کے آثار معاشرے میں اسی وجہ سے جہاں کہیں پر بھی اصلاح کا عمل غیر مومن انجام دے رہا ہوتا ہے نتیجتاً بجائے معاشرے کی اصلاح ہونے کے فساد فی الارض میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے. بس اگر ہم عام طور پر اگر اپنے معاشرے میں اس وقت یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے معاشرے میں فساد کیوں زیادہ ہے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صالحین کی, یہ صالحین سے مراد کون ہے, وہ افراد کے جو خود پہلے مومن ہوں. لہذا پھر عرض کروں گا کہ یہاں پر اصلاح کا دعویٰ کرنے والے ہمارے پاس بہت سارے پڑے ہیں, خود اپنا حالت ایمانی کیا ہے خبر نہیں. لہذا ہمارا معاشرہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے وہ واضح ہے. اب ہر وہ مقام کہ جو زمانے کے فساد کو ختم کرے اگر انجام دینے والا مومن ہے تو اب خدا کا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم حتماً تمہیں حیات طیبہ عطا کریں. اور اس مرحلے میں خدا قید کو ختم کر رہا ہے. من ذکر او انثی, یہ عمل صالح انجام دینے والا اگر مومن ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہو یا خاتون. اس آیت کا بہترین مصداق اس وقت ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جب ہم من ذکر نو انثی میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مومن بلکہ اپنے زمانے کے امیر یا مومنوں کے سلطان حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصلاح معاشرے کے مقام پر فساد فی الارض میں مفسدین فی الارض کے مقابلے پر کوئی خاتون اتنی ہی تثبیت اور اس بات کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جتنی ثبات قدمی کے ساتھ خود امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں. کبھی انسان غور کرے کہ یہ آیت اپنے مصداق کو, اپنے ظاہری معنی کو, اپنی تمام تر تجلی کے ساتھ کہاں پیش کر رہی ہے, مقام کوفہ اور شام کے بازار. میری نظر میں اس سے بڑا مقام اس آیت کی تجلی کا کوئی اور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقام پر مفسدین فی الارض میں وہ طبقہ موجود ہے کہ جس سے بڑا مفسد تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. وہ مفسد فی الارض کے جو اس قدر جرأت پیدا کر چکا ہے کہ سید الشہداء کی تمام تر عظمت کے ساتھ پیغمبر کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں ذبح کرنے کے بعد اب اس کی جرأت دین کی نابودی میں اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ پیغمبر کے خانواد خیر پیغمبر کی بیٹیوں کو سربراہ نہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لے کر آیا ہوا ہے. فساد فی الارض کی اس سے بڑی جرأت, اس سے بڑی جسارت تاریخ میں نہیں ہے. آپ چلے جائیں جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر, قابل جرأت پیدا کر رہا ہے, نبی زادے کو قتل کر رہا ہے, لیکن یہ مقام نہیں ہے. طول تاریخ میں انبیاء کے ساتھ اس سے زیادہ مصائب کے مرحلے گزرے ہیں. انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا ہے, بدترین کیفیات کے ساتھ بعض انبیاء کو قتل کیا, مگر کوئی مفسد ایسا ملا کہ جو پیغمبر کی عطرت کو, پیغمبر کی ذریت کو, پیغمبر کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازار میں لے آئے؟ نہ ایسا مفسد اس سے پہلے کبھی ہوا, نہ اس کے بعد کوئی جرت پیدا کر سکتا تھا. لیکن یہ فساد جب اپنے طور پر اس قوت کے ساتھ ظہور پیدا کر رہا ہے تو من ذکرین او انثی, مومنین کی جماعت کہ جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں اور آج کربلا میں امام کے ساتھ ہے وہ جماعت, ایک جماعت وہ ہے کہ جو حضرت کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ میں اپنے خون کے ذریعے سے فساد فی الارض کا راستہ روک رہی. لیکن اس فساد فی الارض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کوئی ایسا عمل صالح, تو تاریخ میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے تو بھی یعنی کیا, خواتین میں سے وہ مومن کہ جو عمل صالح کو اس طریقے سے انجام دے کہ اس کا عمل فساد فی الارض کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے. اگر تاریخ میں کوئی خاتون تلاش کرنے کے لیے ایسے نکلیں گے تو شاید جناب زینب کبریٰ سے بڑا مقام, یقیناً وہ مقام جسارت ہے, یقیناً وہ سخت مقام ہے کہ جب کوئی اس دروازے کو آگ لگاتا ہے جس کے پیچھے سیدہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہوں. لیکن عزیزان من, یہاں میں کسی مقابلہ اور مقایسے کے مرحلے پر نہیں ہوں, میں صرف مقام آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یقیناً جناب سیدہ کے لیے مشکل مرحلہ ہے, لیکن شہر اپنا ہے, لوگ اپنے ہیں, یقیناً جسارت ہے لیکن سر پہ چادر ہے, اس کے مقابلے پر بازاروں اور درباروں میں سر پر رہنا, کھڑے ہونا, اور ایک جگہ تو نہیں ہے. کبھی آپ اس کی انٹینسٹی کو اس اعتبار سے سمجھے تو صحیح, مگر خود قتل حضرت سید الشہداء کوئی چھوٹی جسارت ہے کہ جس کے بعد کوئی اتنا جری ہو کہ پہلے کوفہ کے بازاروں میں اور درباروں میں لے کر آئے اور پھر تہ در تہ کئی شہروں سے گھماتا ہوا شام کے دربار میں اور بازاروں میں لے کر آ جائے؟ یہ کچھ گھنٹوں کا مرحلہ تو نہیں ہے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, لیکن قتل سید الشہداء سے لے کر شام کے بازاروں تک جتنا وقت لگا ہے, اگر پس سے پس دنیا کا بھی مرحلہ کوئی سمجھا جائے ابلاغ کا, تب بھی اتنی دیر میں ایک آدھی دنیا کو اس خبر کی خبر ہو جائے گی, ایک دنیا اس کے مطلع ہو جائے گی. لہذا کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ جی اس وقت کے لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا اور پیغمبر کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہاں تاریخ یہ سمجھا رہی ہے کہ مفسد فی الارض اتنی قوت کے ساتھ ابھر کر آیا ہے کہ اب اسے زمین پر کسی کا خوف نہیں ہے, اور جب مفسد فی الارض اتنا خوف زدہ ہو کر سامنے آئے اور جسارت کو اس منزل پر لے کر جائے, وہاں پر کوئی خاتون اپنے خطبوں سے اصلاح کے عمل کو اس طریقے سے انجام دے کہ پھر دوبارہ تاریخ میں کوئی ماں ہی اپنے بچہ ایسا نہ پیدا کر سکے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے, اس سے بڑی فتح جناب زینب کبریٰ کی تاریخ میں جرأت نہیں آج کسی میں کہ کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکے, جرأت نہیں ہے کسی کی کہ جو یزید کو کسی بھی طرح سے اس کے فساد سے دور کر سکے. یہ کارنامہ ہے, اب مجھے نہیں پتا عزیزان من، بس ایک مقام عرض کر رہا، اگر خدا عام کیفیات میں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے حالت ایمانی میں کوئی عمل صالح انجام دے دیا لنحیینہ حیاتن طیبہ، تو اب اگر کوئی بی بی اتنے بڑے فساد کے مقابلے پر اپنے تمام تر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اس کیفیت کے ساتھ انجام دے رہی ہے تو خدا جانے خدا اس کو کون سی حیات طیبہ عطا کرے گا۔ لہذا یہ خدا کی عطا کردہ حیات طیبہ کا اثر ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی میری بی بی کا نام بھی زندہ ہے، مقام بھی زندہ ہے۔ اور پھر صرف یہ مقام نہیں ہے بلکہ جناب سیدہ اب اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر ان کی حیات طیبہ اس قدر شدید ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو جناب زینب سے متصل کر دیں تو ہمیں وہاں سے خیرات حیات ملنا شروع ہو جائے گی۔ لہذا تاریخ میں جب حیات کا تذکرہ آتا ہے، خصوصاً وہ حیات کہ جو انسان کو حریت اور آزادی کی طرف لے کر جاتی ہے، جتنی حیات کی خیرات امام حسین کے دروازے سے بٹ رہی ہے اتنی ہی خیرات حیات کی جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، یہ خدا کا وعدہ۔ لہذا عزیزان من، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا ہے کہ جہاں پر ہم نہیں، خود ائمہ جناب زینب کو شریکت الحسین کہہ کر وہاں دیتا۔ بعض عرفا بعض علماء کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 14 معصومین کے درمیان میں مختلف منازل کی خاتمیت کو معصومین کے درمیان میں تقسیم کیا ہے، لہذا نبوت کی خاتمیت ظہور پیدا کرتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ولایت کی خاتمیت ظہور پیدا کرتی ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، عصمت کی خاتمیت ظہور پیدا کرتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات سے، اور فرمایا عشق کی خاتمیت اپنا ظہور پیدا کرتی ہے ذات گرامی سید الشہداء سے۔ جہاں عشق اپنی خاتمیت کے مرحلے پر پہنچ رہا ہو وہاں کوئی خاتون شریکت الحسین بن کر سامنے آئے، یہ مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ لہذا تمام تر قوت اور قدرت کے ساتھ جناب زینب کربلا میں امام حسین کے ساتھ کھڑے، اور اسی اعتبار سے ایسی اولاد تربیت کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کے بیٹے جناب اون محمد کا کلام اپنی ماں سے زیادہ نہیں ہے، اپنی والدہ کے چہرے کے آثار سے متوجہ ہو رہے ہیں کہ ماں کیا چاہتی ہے۔ بار بار گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب زینب کو، ایسے تربیت یافتہ بچے ہیں۔ لہذا یہ روایات میں کہ اصحاب اور انصار کی شہادت کے بعد امام حسین نے اپنے خانوادے، اپنے گھر، اپنے بچوں میں کسی کو اگر سب سے پہلے منتخب کیا ہے وہ ذات گرامی حضرت علی ان اکبر علیہ السلام۔ اور جب جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد جناب زینب کی کیفیت الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قلب جناب زینب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور میرے بچے زندہ باقی ہوں۔ لہذا شہزادے صرف ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ افراد کے جنہوں نے امام حسین سے کئی بار اذن جہاد طلب کیا ان میں شہزادے بھی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ بعض شہداء ایسے ہیں کہ جو کئی مرتبہ امام حسین کی خدمت پہ پہنچے اور امام نے انہیں رد کیا ہے، فوراً اجازت نہیں دی ہے۔ ان میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے جناب قاسم ہیں کہ جناب قاسم کو
جتنی مرتبہ امام نے رد کیا تاریخ کربلا میں کسی اور کو اتنا رد نہیں کیا. کئی وجوہات ہیں. بعض روایات کے مطابق امام حسن کی وہ نشانی ہے جو ہو بہو ہیں امام حسن مصطفیٰ کی. لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یتیم امام حسن مجتبی ہیں جناب قاسم، لہذا امام حسین نے جناب قاسم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا تھا. لہذا امام حسین کی جناب قاسم کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے کسی اور سے نہیں ہے. دوسرے وہ افراد کے جنہوں نے بار ہاں امام کی خدمت میں آ کر اذن طلب کیا، ان میں شہزادے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. لیکن یہ تاریخ کربلا کے عجیب رخ ہیں. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جس بھی شہید کی شہادت کے بعد اگر اس کا جنازہ دروازے پر پہنچا تو جناب زینب سب سے آگے موجود ہوتی. لیکن جب امام حسین اور حضرت عباس شہزادوں کے جنازے لے کر آئے ہیں تو خود امام حسین ایک مرتبہ پوچھ رہے ہیں جناب زینب کہاں ہیں، اما فضا زینب کہاں ہیں، شہزادے آئے ہیں، جب اپنے بچے آئے ہیں تو جناب زینب دروازے پر موجود نہیں ہیں. جناب فضا دوڑتی ہوئی اس خیمے میں گئیں جہاں پہ جناب زینب کا خیمہ ہے تو دیکھا کہ مصلی عبادت پر ہے، سر سجدے میں ہیں، رو کر دعا کر رہی ہیں، پروردگار مجھ سے میری قربانی کو قبول کر لینا. اور جب شہزادوں کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو شکر کا ایک سلسلہ ہے جو جناب زینب کی زبان سے جاری، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری. لیکن ان کے درمیان میں ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے پوری کربلا میں کہیں پر بھی امام سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، وہ ذات گرامی حضرت عباس علیہ السلام. جس قدر میرے مولا کی شجاعت اور جس قدر میرے مولا کے اندر شہادت کا شوق ہے، لیکن اطاعت امام میں اس مقام پر ہے کہ کوئی ایک مقام بھی نہیں ملتا جہاں پر حضرت عباس نے آ کر امام سے کوئی سوال، حتیٰ اذن جہاد کے لیے بھی سوال نہیں کرنا. واحد مقام کیا ہے؟ سوال پھر بھی نہیں ہے. جب پورا لشکر شہید ہو چکا ہے تو چپ چاپ آ کر امام کی خدمت میں کھڑے ہو کے سر جھکا کر. امام نے ایک مرتبہ حضرت کی جانب دیکھا اور متوجہ ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں اے بھائی تم میری قوت بازو ہو، تم بچوں کا سہارا ہو، اہل بیت کا آسرا ہو. عباس تم میری قوت بازو ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. بس پوری کربلا میں یہ ایک مقام ہے کہ جب کہا نا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، کہ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور پھر فرمایا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا. کون بچا ہے لشکر؟ لیکن جب امام نے کہا نہیں عباس تم سے مجھے آسرا ہے تو پھر سوال کوئی نہیں ہے، واپس پلٹ کر آئے. راوی یہ کہتے ہیں کہ واپس پلٹ کر جا رہے ہیں اور خیمے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جب بچوں کو العطش العطش کہتے ہوئے سنا تو ایک مرتبہ سوکھا مشکیزہ منگا کر علم سے باندھا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لیا اور اس کیفیت میں دوبارہ پلٹ کر امام کی خدمت میں آ کر دوبارہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، سوال تب بھی کوئی نہیں ہے. اور امام نے جب اس حالت میں دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت کو اذن جہاد نہیں دیا تھا لہذا میرا مولا تلوار کے بغیر نیزہ لے کر میدان میں اترا، نیزے کے وار سے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرا کے اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشک کو پورا بھرا، لیکن مشک کو بھرنے کے بعد حضرت کا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو آج تک تاریخ میں علماء کے نزدیک موضوع بحث ہے، ایک مرتبہ چلو میں پانی کو اٹھا کر اپنے چہرے اقدس تک لا کر حضرت نے دوبارہ پھینک دیا، شاید پانی اور پیاس کو کسی نے ایسا شرمندہ نہ کیا ہو جیسے میرے مولا عباس نے کیا، جو دریا سے واپس پلٹ آئے اس وفادار کو عباس کہتے ہیں۔ بس اب کل فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ عزاداروں، راوی یہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ خطا ہو چکے ہیں، اب جو گھوڑے سے گرے پشت کے بل گرے، پورے وزن کے ساتھ گرے، پشت کے سارے تیر بدن سے آر پار ہو گئے۔ بس اس مرحلے میں آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، کربلا کی تاریخ لکھتی ہے اس آواز کا گونجنا تھا، حسین کمر تھام کے کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ۔